اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گزشتہ صورت میں میں نے کہہ دیا کہ وہ مریسیری کے چشمے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم اور عبداللہ ابن ابی, میں نے تو یہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تعلق والے ملازم اور عبداللہ ابن ابی کا کوئی آدمی, بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک انصاری تھے ایک مہاجر تھے, وہ یہی ایک انصاری اور ایک مہاجر تھے, سچے ایمان والے تھے, لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ادھر سے گئے تھے, مہاجر تھے, اور عبداللہ ابن ابی کے لیے بعض لوگوں نے لکھا, بعض نے کہا کہ اس کے لیے پانی بھرنے کے لیے, تو اس پر تکرار ہوا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو دوسری روایتوں میں ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری تھے, تو مہاجر نے کہا, انصاری نے پہلے کہا یا علی الانصار, پھر مہاجری نے کہا یا علی المہاجرین, تو وہ بھی ممکن ہے. اور میں نے کوشش کی تھی دونوں باتوں کو اکٹھا کرنے کی. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة تغابن ہے, اوپر کی سورت پر بات یہاں ختم ہوئی. یا ایو الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کی حفاظت کرنا. منافقین کے ایمان تو لائے نہیں تھے مگر ان کے دل زنگ آلودہ ہیں, ان کی باتوں سے ہوشیار رہنا, کہیں اس طرح کی کوئی بات تمہاری طرف نہ آنے پائے. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس صورت میں ایمان کا تعارف کرایا جا رہا ہے. ایمان کی بنیاد کیا جی؟ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, ایمان بالتوحید, ایمان بالرسالہ, ایمان بالآخرہ. اور باقی کتابوں پر, فرشتوں پر, وہ اس کے ذمن میں آ جاتا ہے. ایمان بالرسالہ ہوا, ایمان بالتوحید ہوا, تو توحید تبھی معتبر ہے جب یہ سارا کچھ ہوگا. سورت میں ترتیب کے ساتھ پہلے اللہ کی توحید کو سمجھایا گیا, دوسرے نمبر پر رسالت کو سمجھایا گیا, تیسرے نمبر پر ایمان بالآخرت کو سمجھایا گیا, قیامت کو سمجھایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کے لیے بادشاہی ہے, اسی کے لیے تعریف ہے. وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے, جو چاہے سو کر سکتا ہے. توحید. والذی خلقکم, وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر, فمنکم تو کا مطلب تم کو پیدا کیا, اس کی شکر میں تم سب کے سب مومن ہونے چاہیے تھے, لیکن نتیجہ فمنکم, تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں. ومنکم مومن, اور تم وہ ہیں, تم میں سے کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں. اور کافر پہلے کہا اور مومن بعد میں کہا, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ زیادہ اور مومن ہمیشہ کم. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے اس کو دیکھنے والا ہے. توحید ہے. خلق السماوات والارض, پیدا کیا اس نے آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, بالحق, برحق طریقے سے, یعنی بامقصد. وصورکم, اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی. فاحسن صورکم, تو کتنی اچھی اس نے تمہاری شکلیں بنائی. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب بھی توحید باری کا نمبر آتا ہے تو دو باتیں بنیادی طور پر سمجھائی جاتی ہیں. کئی جگہ ہم نے دیکھا, کیا؟ ایک اللہ کی طاقت اور دوسرے اللہ کا علم, جو چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لائق عبادت ہو, جو حاجت روا ہو, مشکل کشا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کر سکتا ہو. آپ جانتے ہیں کہ میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, مگر کر کچھ نہیں سکتے, بس خالی کہہ سکتے ہیں ہائے میرا بھائی مارا گیا, پیٹا گیا, میرے دوست پیٹا گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو کیا فائدہ آپ کے جاننے کا؟ کر سکتا ہے. اور دوسرے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو, اس کو معلوم ہو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں کس چیز کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہیں اس کی مدد کرے. تو
تو اس کے لئے دونوں باتیں اوپر اللہ کی طاقت کو سمجھایا اب اس کا علم یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ویعلم ما تسرون اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جانتا ہے جو کچھ تم بولتے ہو جو اندر چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے جو اعلان کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے واللہ علیم بذات الصدور اور وہ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے الم یاتیکم نبؤ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم
اس کی دلیل کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ جانتا بھی ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے اس کے پاس علم بھی ہے کیسے پتا چلا فرمایا دنیا کی تاریخ پلٹ کر دیکھو اللہ نے اپنے نافرمانوں کو سزائیں دی سزائیں دی وہ قادر تھا جب اللہ نے چاہا سزا دینا کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکا اگر اللہ کے سوا کوئی لائق حاجت روا مشکل کشا ہوتا کوئی کچھ کر سکتا ہوتا تو پھر کیوں نہیں وہ ان کی مدد کے لیے آیا اس سے پتا چلا کہ وہ طاقتور ہیں اور وہ جانتا ہے ہر ایک کی اعمال پر نظر تھی ابھی تو اس کو سزا دی لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ذالک الم یاتیکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبؤ الذین ان لوگوں کی خبر کفروا من قبل جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے فذاقوا وبال امرهم انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا وبال ولہم عذاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے توحید کا چپٹر پورا ہوا اب رسالت لیکن بات میں سے بات نکلی ان لوگوں کا بیڑا غرق ہوا کیوں ہوا فرمایا ان کے پاس رسول آئے تھے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لئے آئے تھے انہوں نے مانا نہیں پھر ان کا بیڑا غرق ہوا بس یہاں سے رسالت ثابت ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ثابت ہو رہا ہے کیسے ذالک بانه یہ اس وجہ سے ہوا ان قوموں کو اس لیے برباد کیا گیا کانت تاتیہم رسلہم بالبینات آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف نشانیاں لے کر فقالوا تو وہ لوگ کہتے تھے ابشر کیا کوئی بشر یحدوننا ہماری رہنمائی کرے گا فکفروا تو انہوں نے کفر کیا وتولوا اور انہوں نے منہ موڑ لیا واستغنى الله اور اللہ بے نیاز ہو گیا ان سے اللہ کو ان کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے عملیہ میٹ کر دیا واللہ غنی اللہ بے نیاز ہے حمید تعریف والا ہے رسالت ثابت ہو گئی اور پتہ چلا کہ ہر دور کے کافروں کا عقیدہ کیا تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے ہر دور میں رسولوں کو انکار کیوں کیا گیا کہا یہ بشر ہے جب بشر ہے تو وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے رسول کیسا ہونا چاہیے کوئی نوری ہونا چاہیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے ابشرن کیا کوئی بشر یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا اور پیچھے گزر چکا ہے کہ جتنے نبی آئے تو سب کو لوگوں نے بشر کہا تو نبیوں نے جواب میں کیا کہا تھا ان نحن ما نحن الا بشر مثلكم ہاں ہاں صحیح بات ہے ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر ہیں لوگوں نے اس آیت سے بھی الٹا کرنے کی اس کو بھی کوشش کی کیا کہا کرتب دکھائے جیسے قادیانی کرتب دکھاتے نا بعض اور لوگوں نے بھی کرتب دکھائے انہوں نے کہا دیکھو نبیوں کو بشر کہنے والے کافر ہو گئے فقالوا بشر فكفروا انہوں نے کہا بشر فكفروا تو وہ کافر ہو گئے مگر کرتب دکھایا کیا بیچ میں سے حمزہ کو کھا گئے اتنا لمبا چوڑا ڈنڈا اس کو کھا گئے فقالوا ابشر ان کے بجائے کیا کہا انہوں نے نبیوں کو بشر کہا تو وہ کافر ہو گئے فقالوا تو انہوں نے کہا ابشر ان کیا کوئی بشر کیا کوئی بشر اس کو کھا گئے اور یہ بات کہ نبیوں کو بشر کہنا یہ کافروں کا کام ہے سب سے پہلے نبیوں کو بشر کس نے کہا بولو اللہ نے کہا فرشتوں نے کہا اس کے بعد نبیوں کو بشر کس نے کہا نبیوں نے خود اپنے آپ کو ہر دور میں بشر کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم اصل میں جھگڑا کیا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ جو انسان ہے وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی سینئر مخلوق ہو کوئی نوری مخلوق ہو انسانوں کے بیچ میں نہ رہتا ہو نہ شادی کرتا ہو نہ بیاہ کرتا ہو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو ہواؤں پر چلتا ہو وہ بزرگ ہو سکتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے ہر دور میں نبیوں نے کہا تم جھوٹے ہو بشر ہی نبی ہو سکتا ہے کوئی نوری نبی نہیں ہو سکتا ہے دو نوریوں کو بنایا تھا دونوں رسالت پہنچانے میں ناکام ہو گئے کون سے کون ہاروت اور بولتے گئے ہاروت اور ماروت دو کو بنایا دونوں ناکام ہو گئے وجہ اس کی انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اسی میں سے بندہ ہوگا کہ اس سے کوئی گھٹیا کی نیچے کی مخلوق لائیں گے نوری تو ان کے گھر کے چوکیدار ہوتے ہیں پھر وہ رسول بنائے جائیں گے فکفروا تو انہوں نے کفر کیا وتولوا اور انہوں نے منہ موڑ لیا واستغنى اللہ اور وہ بے نیاز اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا واللہ غنی حمید اللہ بے نیاز ہے اللہ تعریفوں والا ہے ہمارے بڑے سناتے تھے ایک جگہ ایک ہمارے بزرگ ہیں بہت بہترین بولنے والے پرانے بزرگوں میں سے وہ ایک علاقے میں گئے پتہ چلا کہ یہاں کچھ بہت شاندار مقرر ہیں زبردست بیان کرتے ہیں آج ان کی تقریر ہونے جا رہی ہے تو کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم نے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ چلو یار بیان سنتے ہیں سنا بڑا اثردار بیان کرتے ہیں زبردست ان کی تقریر ہوتی ہے تو محرم کا مہینہ تھا اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بیان کرنا تھا تو مولوی صاحب نے قل ھو اللہ احد پڑھا تو کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ اس کا اس کے ساتھ جوڑ کیسے جڑے گا تو انہوں نے خطبے کے بعد ہی فرمایا کہ دیکھو میری تقریر کا عنوان ہے شہادت حسین مگر میں نے اس کے لیے پڑھی ہے قل ھو اللہ احد اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں جوڑ کیسے ہے قل ھو اللہ کا اس شہادت کے ساتھ کیا جوڑ ہے کہتے ہیں ہم گھنٹوں بیٹھے رہے اس جوڑ کو سننے کے لیے وہ کبھی ایران کی کبھی توران کی کبھی آسمان کی کبھی زمین کی ہانکتے رہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہم منتظر ہیں اللہ بلیاوی کی بات ہے ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی صاحب ہم بیٹھے رہے ہیں کہ کیا پتہ نہیں اس کا کیا جوڑ بیان فرمائے گا آخر میں اس نے کہا اب بتاتا ہوں تمہیں جوڑ اس کے بیچ کا یہ وہی صورت ہے جو ان کے نانا پر نازل ہوئی جو کربلا میں شہید ہوئے تو اگر یہی جوڑ ہے تو یہ جوڑ تو سورہ فاتحہ کا بھی ہے انہی کے نانا پر نازل ہوئی یہ جوڑ تو سورہ بقرہ کا بھی ہے یہ تو سارے قرآن کا جوڑ ہے یہ کون سا جوڑ پیش کیا سبحان اللہ کہتے بس یہ کہا اور آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین تو سب لوگوں نے کہا سبحان اللہ کہتے ہم دیکھتے ہی رہے سبحان اللہ یہ کیا آئے آئے ایسے ایسے جوڑ پیدا کرتے ہیں لوگ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا اب قیامت کا بیان ہو گیا زعم الذین کفروا گمان کیا کافر لوگوں نے ان لن یبعثوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ان لن یبعثوا کہ وہ ہرگز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے قل بھلا فرمائیے ہاں ہاں وربی اور میرے رب کی قسم میں نے کہا تھا نا دو مقام پر یہ آیا قل ای وربی انہ لحق ایک وہاں آیا اور ایک یہاں آ گیا قل بھلا فرمائیے ہاں ہاں وربی میرے رب کی قسم لتبعثن تم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے ثم لتنبؤن پھر ضرور تم کو بتایا جائے گا بما عملتم وہ کام جو تم کرتے تھے وذلک علی اللہ یسیر اور یہ بات اللہ کے اوپر آسان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اس کے رسول پر والنور الذی انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے جو ہم نے نازل کیا کون نازل کیا اللہ نے نور بولو قرآن پر ایمان لاؤ فآمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ ایک ورسولہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ دو والنور الذی انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا تو نور کون ہو گیا قرآن یہی میں نے کہا تھا کہ قرآن جب بھی نور کہتا ہے اسے مراد کیا ہوتی ہے یا دین مراد ہوتا ہے یا قرآن مراد ہوتا ہے واللہ بما تعملون خبیر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے یوم یجمعکم یوم الجمع ذلک یوم التغابن جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا لیوم الجمع وہ جمع ہونے کا دن ہوگا اکٹھے ہونے کا دن ہوگا ذلک یوم التغابن وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا وہ اٹھنے اور گرنے کا دن ہوگا وہ نقصان اور فائدہ اٹھانے کا دن ہوگا غبن سے تغابن
ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یوم التغابن وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا کون جیتے گا کون ہارے گا وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے بشارتیں ہو سکتی ہیں اعمال کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے مگر وہاں کس چیز کی پوچھ ہو جائے کچھ معلوم نہیں وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ کو اوپر ایمان لاتا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ مٹاتا ہے اس کی برائیوں کو وَيُدْخِلُهُ اور داخل کرتا ہے اللہ اس کو جناتِ ایسے باغوں میں تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ہمیشہ رہیں گے اس میں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی ہے بڑی کامیابی وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا یہ جہنمی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ فرمایا تھا نا اوپر وہ ہار اور جیت کا دن ہے جیتیں گے کون من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ہاریں گے کون الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسی تقسیم فرما دی اور ہار اور جیت کا دن ہے یہ ہارنے والی پارٹی وہ جیتنے والی پارٹی اور جیتنے والوں کا نام پہلے اور ہارنے والوں کا نام بعد میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نہیں آتی ہے کوئی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے وہ اشکال اور اس کا جواب کیا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں مصیبتیں تو ان کے اوپر بھی آتی ہیں تو پھر کیسے مانا جائے کہ یہ اللہ کے ہیں نیک بندے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کے دوست ہیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں فرمایا باذن اللہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور آتی کیوں ہیں فرمایا یہ فرق کرنے کے لیے کہ ماننے والا کون ہے اور نہ ماننے والا کون ہے نہیں سمجھے مصیبتیں کیوں آتی ہیں علت بیان کی جا رہی ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں کیسے پتا چلے گا مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ جو اللہ کو مانتا ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے دل کو ہدایت دیتا ہے وہ مصیبتوں میں گھبراتا نہیں ہے اس کو ان مصیبتوں میں مزہ آتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جو نہیں مانتا اس کا حال کیا ہوتا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اس کا وہ حال ہوتا ہے وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم منہ موڑو گے فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے اللہ لا الہ الا ہو یہ ایمانیات والی صورت ہے نا ایمان بتانا ہے اس میں توحید رسالت آخرت توحید اصل ہے اس لیے اس کو بار بار بیان کیا جائے اللہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو مصیبتیں آئیں یا آسانی آئیں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایھا الذین آمنو پیچھے بھی میں نے اشارہ دیا تھا اس سورت کے آخر میں بتایا تھا کہ کئی منافقوں والی صفت تمہاری طرف نہ آئیں بچیں گے کیسے فرمایا مال اور اولاد کی ایسی محبت دل میں نہیں گھسنے دینا جو دین سے پھیر دے طریقہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں لیکن یہ دو چیزیں انسان کو بے دین بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں اس لیے فوراً اس صورت میں وضاحت دیکھو ہے صورت کا صورت کا جڑی ہوئی نہیں مضمون اس کے ساتھ وہاں جو آدھی بات فرمائی آدھی یہاں یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ واولادکم اور تمہاری اولاد میں سے کچھ عدو لکم تمہارے لیے دشمن ہیں فاحذرہم تم ان سے بچ کر رہو ساری نہیں کہا کچھ کچھ دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو کون ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں واقعات بیان کیے گئے کہ کچھ لوگ مکہ میں ایمان لائے تھے ان کے لیے ہجرت ضروری تھی ہجرت کرنے کے لیے تیاری کی بس بچے رونے لگ گئے بیوی نے پوہ پوہ پکڑ لیے میرے سرتاج آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ایسا رونا دھونا شروع کیا اور اس کے دو آنسوں کے آگے تو بڑی بڑی لاشیں گر جاتی ہیں بس بیچارے سمجھوتا کر بیٹھے کہنے لگے پھر چلو رہ جاتا ہوں ادھر ہی رہنے دیتا ہوں پھر آئے ہائے عدو لکم یہ تمہارے دشمن ہیں تمہیں ایمان سے پھیر رہے ہیں اور یہ واقعات بھی بیان کیے گئے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے چلا تھا تو بچے پیچھے ہو گئے بیوی ہو گئی اگر آپ کی قربانی لگ گئی آپ مر گئے ہمارا کیا بنے گا یہ تمہارے دشمن ہیں جو دین سے تمہیں روک رہے ہیں ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ عدو لکم تمہارے لیے دشمن ہیں فاحذروہم یعنی کم مارو ان کو بلکہ کیا کہا ہوشیار رہو جو دین کی دشمنی کر رہے ہوں ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ فَحْذَرُوْهُمْ تم ان سے ہوشیار رہو وَإِن تَعْفُوا اگر تم معاف کرو گے وَتَصْفَحُوا اگر درگزر کرو گے وَتَغْفِرُوا اور بخش دو گے وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ کی نظر ہے وہ باری تعالیٰ ہے وہ مالک الملک ہے وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے اس کو معلوم ہے کہ جیسے یہ کہا گیا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں میں سے کچھ دشمن ہیں تو کچھ صوفی اٹھیں گے وہ کہیں گے بیوی چل تجھے تین طلاق اور لڑکے چل تجھے فارغ تے نکل میرے گھر سے دلیل تو دشمن دین مجھے اللہ کے دین سے روکتا ہے کوئی جلالی بندہ کھڑا ہو جائے فرمایا نا ان تعفو وتصفحو وتغفرو کتنے جملے تین فرمایا دشمن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ گھر سے نکالو ان کو جنگ شروع کر دو دشمن کا مطلب یہ ہے کہ کشتی پانی میں ہی چلے گی مگر پانی کو کشتی کے اندر نہ آنے دو درگزر کرو معاف کر دو بخش دو ان کو بھی سمجھاؤ کہ نہ اپنی آخرت برباد کرو نہ میری کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ان کو معاف کرو گے فائدہ کیا ہوگا اللہ بخشنے والا وہ تم کو معاف کرے گا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے امتحان کا ذریعہ ہے تو اگر رہیں گے یہ تو تب ہی تو امتحان دو گے اور اگر تم انہی کا گلا کاٹ دو گے تو امتحان کیسے پاس کرو گے اللہ عنده اجر عظیم بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے فتق اللہ مستطعتم لہذا اللہ سے ڈرو مستطعتم جتنی تم کو ہو سکے جتنا تم سے ہو سکے واسمعوا اور سنو واطیعوا اور اطاعت کرو وانفقوا خیرا لانفسکم پھر یہاں پر علاج بیان کیا کس کا اولاد کی محبت سے بیوی بچوں کی محبت سے آدمی دین کے فتنہ پڑھنے سے کیسے بچے اور میں مال خرچ کر اللہ کے راستے میں بظاہر جوڑ نہیں نظر آتا ہے مگر ہے جوڑ ادھر ایسے ہو گیا نا کسی کے پاؤں میں درد ہو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے تو ٹیبلٹ دے کھانے کے لیے وہ کہے جی درد ہے پاؤں میں اور آپ پیٹ میں دوائیاں ڈال رہے ہو پیٹ کیا فائدہ ہوگا بھائی وہ اس کو پتا ہے کہ پیٹ میں ڈالنے سے پاؤں ٹھیک ہو جائے گا اللہ کو معلوم ہے کہ مال نکلے گا تو بیوی بچوں کی بھی یہ محبت جو دین سے روک رہی ہے یہ نکل جائے گی اس لیے کہ مال تو انہی کے لیے جمع کرتا ہے ابھی آپ جوان ہیں آپ ایک بڈھے کی بات نقل کر لینا اور کسی لال کتاب میں لکھ لینا کبھی کام آئے گی آدمی اپنے لیے جتنی سوچے سوچتا ہے وہ بمشکل تمام 25 سال تک رہتی ہیں اس کے بعد 40 سال تک وہ گھسٹ پسٹ کر اپنی سوچوں کو لے جاتا ہے اپنی سوچوں کا مطلب میرے کپڑے اچھے ہوں ہیں میرے جوتے ٹھیک ہوں پگڑی ٹھیک ہو دستار ٹھیک ہو گھر اچھا ہو یہ 40 سال تک زیادہ زیادہ 40 سے آگے جو گرن دھرم سے تو پھر وہ ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ کہنے لگے یار ہو اتنی جلدی دن چلا گیا شام ہو گئی ہیں 5 بج گئے وہ بہت جلدی بج گئے کہتا ہے اس نے اب آپ گوجری سمجھیں گے نہیں اس نے کہا یہ جڑا بجے نا یہ 12 توڑی بجے خالی کہ جو ایک کہتے ہیں نا 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کہتا ہے یہاں تک تو بجتے ہیں یعنی ٹائم کا پتہ چلتا ہے کہتا ہے 12 کے اوپر 1 بجے 1 ور 2 بجے 2 ور 3 بجے وہ شام آئی اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا درم 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 گرتے گئے نیچے اوہو جب 40 کو کراس کیا بس پھر جو کچھ کرتا ہے وہ بچوں کے لیے کرتا ہے آپ کہیں بعض لوگ بڑے زبردست کپڑے پہنتے ہیں بس اس لیے کہ بچے کہتے ہیں ابو جی آپ ہماری بےزتی کراتے ہو کیسے کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں آپ کی ٹوپی ٹھیک نہیں آپ کا کرتا ٹھیک نہیں وہ ان کے لیے کرتا ہے بیچارہ تو جب مال نکلے گا تو مال کی محبت نکلے گی تو اولاد کی محبت بھی نکلے گی کیا علاج بیان کیا اللہ اکبر وانفقوا خيرا لانفسكم اور خرچ کرو تمہارے لیے بہتر ہے ومن يوق شح نفسه اور جو کوئی بچایا جائے گا اپنے نفس کی لالچ سے فاولئك هم المفلحون تو یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے ان تقرض الله قرضا حسنا اللہ اکبر اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے نا
اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. اس لئے ترغیب دیتا ہے کہ دو میرے راستے میں دو خرچ کرو. ان تقرض اللہ, اگر تم اللہ کو قرض دو گے, قرض حسن اچھا قرض, یضاعف لہو یضاعف لکم, اس کو ڈبل کرے گا اللہ تمہارے لئے, ویغفر لکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. گویا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ قرض. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا بھی علاج کرو, کس سے؟ صدقے سے. واللہ شکور, اللہ قدر کرنے والا ہے, حلیم برداشت کرنے والا, عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, غیب کو جاننے والا ہے, ظاہر کو جاننے والا ہے, العزیز غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے. بات شروع بھی یہیں سے کی تھی, ختم بھی یہیں لا کر کے توحید پر کر دی. پڑھ لیں اگلی سورت بھی, تھکے تو نہیں؟ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جوڑ بھی زبردست جڑ رہا ہے اس لیے پڑھ لیں. کیا جوڑ ہیں؟ یا یوحنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا یوحنا نبی اذا طلقتم النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم عورتوں کو, آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے, چھپا ہوا ہے, جب تم عورتوں کو طلاق دو. یہ کیا جوڑ جڑا؟ بات تو چل رہی تھی اللہ کے راستے میں قربانیوں کی, بات چل رہی تھی اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کی, اور جو اس چیز اس سے روک سکتے ہیں اس کو بیان کیا جا رہا تھا, تو یہ طلاق کی بحث کہاں سے چل پڑی؟ ہیں بولو, ہیں بولو. دیکھو ماشاءاللہ, وہ جوان بتا رہے ہیں, یہ جوان بھی بتا رہے ہیں, مگر مولویوں کو معلوم ہے, مگر شرم کرتے ہیں, جنہیں بولتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر کے وارث ہیں نا, وہ فرماتے تھے مجھے معلوم تھا کہ شجرہ طیبہ کیا, لیکن مجھ سے بولا نہیں گیا. بولو نا یار, بولتے نہیں. بات کیا چل رہی تھی؟ ان من ازواجک, ان من, بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. تو بیوی کا مسئلہ آ گیا تھا, تو میاں بیوی کا جھگڑا کبھی یہ بڑھتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے بات کہاں پہنچتی ہے؟ طلاق تک پہنچتی ہے. کچھ تم کھچے, کچھ ہم کھچے, اس کھچ میں اتنے کھچتے گئے کہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا حیات و ممات کا. تو اگر طلاق ہو جائے تو پھر کیا مسائل پیش آئیں گے, اس کے کیا حقوق ہیں؟ اسلام ہے نا, ہر چیز کا مسئلہ بیان کرتا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ اس کی بس چند عبادت کے طریقے بیان کر دیے ہیں. وہ ایک جرمن کا انگریزی لکھنے والا نا بہت مشہور, کیا بولتے ہیں اس کو, شاہ شاہ آتا ہے اس کے نام کے آگے, برنارڈ شاہ, اس کا جملہ مشہور ہے نا, کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ 100 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو اسلام اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ عقل کا زمانہ آ رہا ہے, اس میں سب مذہب ہار جائیں گے, اسلام باقی رہے گا, اس لیے کہ یہ انسان کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. اور باقی مذہب صرف پوجا پاٹ کے تھوڑے ایک دو طریقے بتاتے ہیں, اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, وظیفے شظیفے بتاتے ہیں, باقی زندگی کیسے گزارے, نکاح بیاہ کیسے کرے, عدالت کیسے چلائے, پارلیمنٹ کیسے چلائے, چوروں سے کیسے نمٹے, ڈکیتوں سے کیسے نمٹے, بدماشوں سے کیسے نمٹے, زانیوں کے ساتھ کیا کریں, اس کا تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتا تھا کہ اس عقل کے دور میں اب سب ہار جائیں گے, یہ باقی رہے گا. تو اس کو پوچھا گیا کہ پھر تو کیوں نہیں کلمہ پڑھتا ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا تھا جو میرے جیسے بیوقوف لوگ بار بار نقل کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے تھا کہ اسلام تو میں نے پڑھا بہت اچھا ہے, مگر مسلمان قوم نہیں ہے اچھی, اور مسلمان ایسے ہیں اس لیے پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے. ہم بیان کر دیتے ہیں بے خیالی میں اس جملے کو, اس کے پیچھے راز نہیں تھا اس کا. اور مکار یہودی, وہ کیا چاہتا تھا کہ میں کہوں, چونکہ اسلام کی سچائی وہ ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکے گا, تو میں بھی کہوں کہ ہے سچا, کیونکہ اگر اس کو جھوٹا کہوں گا تو لوگ میرے منہ پہ تھوکیں گے, بھئی اس وقت میں کوئی کہے رات ہو گئی ہے, تب کہیں گے پاگل تجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر اس سے روکوں کیسے لوگوں کو, چونکہ مسلمان سامنے کا طبقہ وہ نظر آئے گا جو عیوب سے پر ہوگا, تو میں کہوں گا یہ قوم بڑی گندی ہے. اب اسلام آئے گا کیسے؟ بھئی اسی مسلمان سے تو ملے گا, تو یہ مسلمان سے بھاگیں گے اس لیے پھر اسلام سے بھی بچ جائیں گے. یہ تو اس کا زبردست فارمولا تھا. اور اگر اخلاص پر مبنی تھا, میرا ایک دوست کہہ رہا تھا نہیں جی مان لیتے ہیں اخلاص پر مبنی ہو, میں نے کہا اخلاص پر مبنی تھا تو اس لیے تھا کہ براڈشے نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا تھا, کسی نیک کو نہیں دیکھا تھا, جیسا خود چور شرابی بدماش تھا ویسے ہی اس کے ساتھ چور چکے آس پاس میں تھے. بھائی کوئی بڑے بڑے, وہ بڑا آدمی تھا نا, تو بڑے آدمی کے ساتھ بڑے لوگ تھے نا, وہاں کوئی بچارہ جھونپڑی والا تھوڑا جا سکتا ہے. تو بڑے جیسا وہ شرابی ایسے یہ بھی شرابی, جیسا وہ چور ایسے یہ بھی چور. نام کسی کا رکھ دیا فلاں اس کے فلاں اس کا فلاں, تو کھوتے کا نام اگر گائے رکھے تو دودھ تھوڑا ملتا ہے, وہ تو ان کے نام رکھے ہوئے نا خالی, نام رکھنے تھوڑے مسلمان ہیں. اس نے وہی دیکھے تھے, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا جملہ اخلاص والا تھا, اس لیے کہ پڑھا لکھا تھا, اس کو پتہ تھا یہ مذہب کے نام پر دھبے ہیں, یہ مذہب کے لوگ نہیں ہیں, ہیں یہ تو قوم پرست لیڈر, جو مذہب کا کفن, جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے, اس کو معلوم تھا. لیکن وہ جان بوجھ کر چاہ رہا تھا کہ روشنی کو تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ اندھیرا ہے, البتہ میں کوئی ایسی کوشش کروں کہ لوگ روشنی سے دور رہیں. تو یہ اس میں ہر ایک مسئلہ بیان کیا گیا. عورتوں کی بات آئی تو فوراً طلاق کے مسائل ہیں, اور طلاق کے ساتھ میں اہم مسئلہ عدت کا پیش آتا ہے. اس صورت میں عدت کے مسائل, عدت کس کو کہتے ہیں, کہ عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا گھر والا مر جائے, تو ایک پیریڈ ہوتا ہے اتنے عرصے میں وہ دوسری جگہ نکاح نہ کریں, اتنا وقت گزارنے کے بعد نکاح کریں, اس کو کہتے ہیں عدت. اور یہ مسائل ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھے ہیں, اسی لیے صحابہ اس کو چھوٹی سورہ نساء فرماتے تھے, سورہ نساء کو بڑی سورہ نساء اور اس کو چھوٹی سورہ نساء فرماتے تھے. لیکن اگر عدت کے احکام بیان کرنے ہوں تو آپ کے وہ تو تین لفظوں میں بیان ہو جائیں گے. جس عورت کو طلاق ہو اور اس کو حیض آتا ہو, اس کی عدت ہے تین, ہیں تین حیض, تین پیریڈ آ گئے بس چھٹی ہو گیا مسئلہ ختم. اور جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت تین مہینے ہے. اور جس عورت کو حمل ہو پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت ہے کہ وضع حمل ہو جائے. اور جس عورت کا گھر والا مر گیا ہو اس کی عدت ہے چار مہینے دس دن. تو یہ تو اتنے میں ختم ہو گئے, اتنی بڑی صورت کو کیا ہے, ایسے تھوڑا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مسائل بیان کرتا ہے پھر جھنجھوڑتا ہے, اس کے لیے ذہن تیار کرتا ہے, پھر آخرت کی منظر کشی کرتا ہے, پھر آخر میں ڈرائے گا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, اگر نہیں مانتے ہو تو دنیا کی سزا بھی دوں گا. دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا, قارون کے ساتھ کیا ہوا, حامان کے ساتھ کیا ہوا, ویسی سزائیں دوں گا. ان سے ڈراتا ہے جس سے ایمان والوں کا دل تیار ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. پھر رات کی تنہائی میں بھی عمل کرتے ہیں, وہ قانون کو خالی گنتا نہیں ہے. دنیا والے قانون کو گنتے ہیں خالی, یہ قانون یہ قانون یہ قانون یہ قانون. تو میں نے مثال کے طور پر بتایا تھا, پھر قانون ہوا نو سموکنگ, گاڑی میں کوئی نہیں آ کر کے سگریٹ پیے گا تو جو چڑھتا ہو کہتا ہے نو سموکنگ, چپ اسی کے اوپر تھوکتا ہے. اور ایمان والا ایسا کر سکتا ہے, یا ایھا الذین, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیچ میں چھپا ہوا ہے, آپ فرما دیجئے. اذا طلقتم, کن سے فرمائیے, ایمان والوں سے, جب تم طلاق دو عورتوں کو, فطلقوہن, تو سب سے پہلے کہ تم طلاق دو ان کو, لعدتہن, ان کی عدت کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ عدت کے لیے طلاق دینے کا کیا مطلب, فرمایا ایسی طلاق دو کہ جس کے بعد عورتیں عدت گزارے اور تم رجوع بھی کر سکو. اور وہ کون سی طلاق ہے, ایک طلاق دو بس, اور اس کے بعد تین مہینے تک تو انتظار ہے, اگر رجوع کر لیا معاملہ ٹھیک کر لیا تو معاملہ ختم, نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تین مہینے گزرے تو عورت خود کو طلاق ہوگی, خود بخود طلاق ہو جائے گی. اور اگر زیادہ ہی غصہ اتارنا ہے تو ایک پارٹی میں دے دو, پھر دوسری میں دو, پھر تیسری میں دے دو, اکٹھی نہ دو. لیکن اگر دیں گے تو, اگر دیں گے تو, اور اگر دینے سے نہ ہو تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی ہوگی تبھی تو کہا نا کہ وہ نہیں دینا دوسری, اگر وہ ہوتی نہ ہو تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مت دو. بولو نا یار, ڈاکٹر منع کرتا ہے مریض کو کیا نہیں کھانا, کہتا ہے چاول نہیں کھانا, مکی کی روٹی نہیں کھانا. کسی ڈاکٹر نے آج تک کسی مریض کو کہا پتھر بالکل نہیں کھانا اور سیمنٹ بالکل بھی نہیں کھانا, کبھی کہا؟ کیوں, وہ تھوڑی کھاتا ہے وہ, مگر کچھ عقل کے کورے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب تین ہوگی نہیں. وہ کیسے عقل ہے تمہاری, سوچو تو صحیح, تین ہوتی تھی تبھی تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر عدت کے لیے دو تاکہ وہ عدت شمار کر سکے. اس کا طریقہ کیا ہے, چونکہ اس نے عدت شمار کرنی ہے بیماری کے دنوں کو, مینسس کو شمار کرنا ہے, حیض کے دنوں کو شمار کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کے دنوں میں دو, تاکہ پاکی کے دنوں میں دیں گے اور فوراً اس کے بعد بیماری کے دن شروع ہوں گے تو ایک بیماری دوسری بیماری تیسری بیماری تین پوری ہوئی مسئلہ ختم ہو گیا. اس لیے اس طریقے سے طلاق دو. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی کے دنوں میں دو, مگر یہ پاکی کے دن بھی کیسے ہونے چاہیے, جن میں آپس میں میاں بیوی نے ملاقات نہ کی ہو اس میں طلاق دو. اور ایک اور راز ہے, پاکی کے دنوں میں دو
کیونکہ جب اس کے بیماری کے دن ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں قدرتی طور پر نفرت بھی ہوتی ہے اور بیوی کو فطری طور پر ان دنوں میں تھوڑا چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے آخر بیمار ہے نا اس کا نام ہی رکھا بیماری بیماری ہے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے اس میں مت تکرار کرو مت طلاق دو اگر دینا ہی ہے تو پھر پاکی کے دن آنے دو اور پورے ذہن کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے طلاق دو عدتہن طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے واحصوا العدۃ اور شمار کرو عدت کو واتقوا اللہ ڈرو اللہ دیکھو ہر مسئلے میں ڈرو اللہ سے ربکم جو تمہارا رب ہے لا تخرجوہن مت نکالو تم ان کو من بیوتہن ان کے گھروں سے ولا یخرجن اور چاہیے کہ وہ عورتیں نہ نکلیں الا ان یاتین وہ خود بھی نہ نکلیں شوہر کے گھر میں رہیں مگر میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس میں آج تک کبھی کسی نے سنا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ایک طلاق ہوئی پھر بھی شوہر کے گھر میں رہی دوسری طلاق ہوئی پھر بھی شوہر کے گھر میں رہی اور تیسری طلاق کے بعد وہ میکے چلی گئی سنا کسی نے یہاں کیا ہوتا ہے پہلے ڈنڈے ہنگامہ گالیاں ہیں اخلاق کی دھجیاں اس کے بعد وہ بیچاری باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو یہ پیچھے سے اس کے پھڑکا بیچتا ہے اوہ کیسا بے دین ہے اب یہ لوگ اگر براڈ شیف دیکھے ان لوگوں کو تو یہ کوئی اسلام کے ترجمان ہیں یہ کوئی اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں نعوذ باللہ اسلام کی ترجمانی یہ ہے فرمایا مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے یہ ان کے گھر ہیں تمہارے باپ کے نہیں ہیں ابھی تین طلاقیں نہیں ہوئی ابھی ان کا گھر ہے عدت یہیں گزاریں گی عدت کہاں گزارنی ہے انہوں نے شوہر کے گھر میں اور اس لیے بھی گزارنی ہے کہ چونکہ ایک طلاق ہے ہو سکتا ہے کہ دماغ دونوں کا ٹھیک ہو جائے اور پھر آپس میں حالات اچھے ہو جائیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کوئی ناشائستہ کام کریں کھلم کھلا ناشائستہ کام کیا ہو سکتا ہے تین تفسیریں وہ خود چلی جائیں وہاں ان کو نکالا نہیں گیا بلکہ وہ خود میکے چلی جائیں دوسری تفسیر وہ اتنی گالی گلوچ کرتی ہیں سویرے شام کبھی سسر کے سر میں کبھی ساس کے سر میں ڈنڈے بس ہنگامہ مصیبت ایسے موقع پر بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے میکے چلی جو وہیں جا کر کے عدت گزارو اور تیسری شکل بہت بڑی بے حیائی کہ ایسی کوئی گندی بات کا تمہیں علم ہو تو پھر بیچ سکتے ہو تلک حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں دھر وَتَّقُ اللَّهُ اوپر فرمایا یہاں فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسًا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا تو وہ کیسے یہ ہے تیار کیا جا رہا ہے قانون پر عمل کرنے کے لیے لا تدری لعل اللہ اور تجھے کیا معلوم ہے اے قرآن پڑھنے والے طلاق دینے والے صبر سے کام لے گھر کے اندر رہنے دے تجھے کیا معلوم لعل اللہ شاید کہ اللہ یحدث بعد ذلك امرا اس کے بعد پیدا کر دے کوئی اور معاملہ کیا پیدا کر دے کہ دونوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے پھر میاں بیوی بن جائیں کیا پیار کے ساتھ فَإِذَا بَلَغْنَا تو جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو ان کی عدت پوری ہونے لگے اب تمہارے پاس دو آپشنوں میں سے ایک ہے یا تو ان کو دوبارہ بیوی بنا کے رکھ لو رجوع کر لو اور یا ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو فرمایا سوچ کر کام فیصلہ کرو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو روک لو بِمَعْرُوفٍ نیکی کے ساتھ او فارقوهن یا چھوڑ دو ان کو بِمَعْرُوفٍ نیکی کے ساتھ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ اور گواہ بنا دو ذَوَيْ عَدْلٍ دو عدل والے منکم اپنے میں سے واقیم الشہادت للہ اور جن کو گواہ بنایا گیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ گواہی قائم رکھو اللہ کے لیے جو انہوں نے کہا اس پر قائم رکھو گواہ بنا دیا کہ میں نے چھوڑ دیا طلاق دے دی معاملہ ختم ہو گیا ذالکم یوعظ بہ یہ ہے وہ نصیحت جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کس کو من کان یؤمن باللہ جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تم پہلے فرمایا تھا تم سنو ذالکم یہ ہے وہ یوعظ بہ اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے والیوم الاخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ومن یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرے گا یجعل له مخرجا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا سبحان اللہ اللہ سے تقوی والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں بیوی چچڑے مزاج کی ہے شوہر چچڑے مزاج کا ہے دونوں جنگ پر آمادہ ہو گئے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کر لو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ کھول دے گا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اللہ کی طاقت کے اوپر نظر رکھو اپنی کمزوری پر نظر نہ رکھو سبحان اللہ طلاق ہی ہو جائے اور پانچویں پارے میں بھی اس کو سمجھایا گیا تھا پھر شوہر یہ سمجھے کہ اچھا میرے گھر میں رہ رہی تھی تجھے کھانے کو مل رہا تھا تجھے پچا نہیں
اب مرے گی بھوکی فرمایا نانا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کوئی کس کسی کو نہیں پالتا ہے اور بیوی سوچے شوہر کے لیے کہ تجھے کون روٹی بنا کر دے گا آٹا تو کھا نہیں سکتا مرے گا بھوکا یرزقہ من حیث لا یحتسب اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اللہ پہنچنے والا اپنے معاملے کو مطلب کہ اللہ پر بھروسہ کر لو اللہ کافی ہے نعوذ باللہ خاکم بدین سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کوئی کہے اللہ کافی ہے اب اتنی بڑی مصیبت میں اللہ کیا کرے گا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس تک پہنچنے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ مصیبتوں سے نکالنا چاہے گا تو کوئی مصیبت لا نہیں سکتا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا مگر آدمی سوچتا ہے مصیبت جاتی کیوں نہیں بھروسہ اللہ پر ہے فرمایا ہر کام کے لیے وقت متعین ہے مصیبت کے جانے کے لیے متعین ہے ٹھہر صبر کر صبر کر قد جعل اللہ یقینا بنا رکھا ہے اللہ نے لکل شیء قدرا ہر چیز کے لیے ایک مقدار بنائی ہے ایک اندازہ ہے اس کا مطلب ایک وقت متعین کیا ہوا ہے تیری مصیبت میں جائے گی بھروسہ اللہ پر رکھ اگر نہیں رکھتا تو پھر وہ سورہ حج کے دوسرے رکوع میں ہم نے سنا نا پھر کیا فرمایا پھر ٹکر مار پھر رسہ لٹکا پھر پھانسی لگا اپنے آپ کو پھر دیکھ مصیبت گئی کہ نہیں گئی گئی مصیبت وہ تو جانے چلی گئی مصیبت کیا گئی پھر اللہ پر بھروسہ کر اللہ نے وقت طے کیا ہے مصیبت چلی جائے گی صبر کر کیا بات ہے کس طرح پیار سے اللہ سمجھاتا ہے واللائی اسن من المحیض عدت ہے کتنی اب سنو واللائی اور وہ عورتیں یا اسن من المحیض جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر تم کو شک ہے یعنی ان کو حیض شک کی بات تو تب ہوگی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے لیکن مایوس یہ قید اتفاقی ہے اعتراضی نہیں ہے مایوس ہو چکی ہے اب حیض آتا نہیں طے یہی ہو گیا کہ یہ آہستہ ہے میں مایوس ہو چکی اب حیض نہیں آتا فعدتہن تو ان کی عدت ہے ثلاثۃ اشہر کتنے تین مہینہ ان کی بھی یہی عدت ہے واللائی لم یحضن اور ان کی بھی عدت یہی ہے جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں منہن بولو نابالغ فنکاح لم یحضن جائز منہن نہیں سمجھ میں آئی بات یہاں سے کیا ثابت ہو رہا ہے واللائی لم یحضن بھئی طلاق کب ہوگی جب اس سے پہلے نکاح ہوگا فنکاح لم یحضن کیا کہیں گے آپ اس کے لیے جائز ہو گیا نہیں ہویا جی واللائی لم یحضن اور وہ جن کو ابھی حیض آیا نہیں ان کی عدت بھی یہی ہے کون سی تین مہینہ اور جن کو حیض آتا ہے ان کی کتنی عدت ہے وہ پیچھے بتا چکے ہیں کتنی ہے اس کی ثلاثۃ قروء تین بیماریاں تیسرے پارے میں گزر گیا اولات الاحمال اجلہن اور حمل والوں کی عدت کتنی حمل والیوں کی فرمایا حمل والیوں کی اجلہن ان کی مدت ہے ان یضعن حملہن یہ کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل مطلب جب بچہ پیدا ہو جائے تب ہی ان کی عدت ختم اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو دوسرے دن ختم اور اگر نو مہینے کے بعد پیدا ہو تو نو مہینے کے بعد ختم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کے لئے اپنے معاملے میں آسانی من امرہ اس کے معاملے میں یا من امرہ اپنے حکم میں ذلك امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے انزلہ الیکم جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے یہ اس کا حکم ہے اس کو مانو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ مٹا دے گا اس کی غلطیوں کو اس کی سیئیات کو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور بڑا کر دے گا اس کے لئے اجر کو طلاق ہو گئی عدت گزارنی ہے کہاں گزاریں شوہر کے گھر میں کہاں ٹھہریں اسکنوہن ٹھہراؤ ان عورتوں کو من حیث سکنتم من وجدکم جہاں تم ٹھہرے ہو من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق ولا تضاروهن اور ان کو تکلیف نہ دو لتضيقوا عليهن تاکہ ان کے اوپر حالات کو تنگ کرو وان كن اولات حمل اور اگر وہ ہوں حمل والیاں فانفقوا عليهن تو خرچ کرو ان پر حتى يضعن حملهن یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے تو یہ بات تو پیچھے گزر ہی گئی کہ عدت والی کا خرچہ دینا تو شوہر کے ذمہ فرض ہے اور حمل والی کی عدت ہے جب تک بچہ پیدا ہو جائے تو یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی اس لیے کہ دوسریوں کی عدت کتنی تھی حیض والی کی زیادہ زیادہ کتنی ہوتی ہے 60 دن 65 دن 70 دن زیادہ زیادہ اور تیسری کی عدت کتنی ہے 3 مہینے اور اس کی کتنی ہو سکتی ہے 9 مہینے وہ بڑا لمبا پیریڈ ہے فرما ہاں سن خرچ کرنا ہے اس کا پورا خرچہ تو نے برداشت کرنا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ بچہ پیدا ہو گیا اب اس کا کوئی خرچہ ہے ذمہ عدت ختم ہو چکی فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لئے فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ایک تو ان کو دودھ پلانے کی مزدوری دو اور دودھ پلانے کی جو مزدوری ان کو ملے گی اسی میں ان کا اپنا خرچہ پورے کا پورا حل ہو جائے گا جب تک دودھ پلاتی رہیں گی وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف اور آپس میں نیکی کے ساتھ مشورہ کر لو ایک تو ان کو مزدوری دو میں نے غلط کہہ دیا نہیں مزدوری ہی دو بس اتنا ہی ہے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم تنگی محسوس کرو مطلب وہ خاتون عدت ختم ہو چکی ہے دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اور تمہارے بچے کی وجہ سے پریشان ہیں یا یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہاں بچے کو دودھ پلانا مناسب نہیں اگر تم تنگی محسوس کرو سب فَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو دودھ پلا دے بچے کو کوئی دوسری کوئی مجبوری نہیں يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے ہر ایک وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور وہ آدمی جس کے اوپر رزق کی تنگی کی گئی ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو وہ اتنے میں سے ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ذمہ دار نہیں بناتا مکلف نہیں بناتا مگر جتنا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا عَنْ قَرِيبَ اللہ تعالیٰ بنا دے گا تمہارے بعد عُسْرٍ تنگی کے بعد يُسْرًا آسانی یہاں احکام پورے ہوئے بیچ بیچ میں جھنجھوڑا مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو ڈرے گا اللہ سے جو ڈرے گا اللہ سے اور جو نہیں ڈرے گا فقط ظلم نفسہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا وہ احکام تھے جو دماغ کی چولے ہلا دیتے تھے جو ان کو پڑھے گا وہ ان پر عمل نہیں کرے گا ان کا دل مجبور ہو جائے گا اس پر عمل کرنے کے لیے لیکن پروردگار انسان کے ضمیر سے واقف ہے وہ خالق ہے اس لیے اور ڈراتا ہے اگلے رکوع کے اندر اب تک ڈرتا کس کا آخرت کا اب دنیا کا ڈر بھی فرمایا اگر حقوق پورے نہیں کرو گے دنیا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے اور دنیاوی سزا اصل سزا نہیں یہ چکھنے کے لیے یہ سزا جو دنیا میں ملتی ہے یہ محض کفر پر نہیں ملتی یہ کچھ بڑے گناہوں کے اوپر سزا ملتی ہے کچھ اخلاقی جرائم ایسے ہیں کہ جب ان جرائم میں مبتلا ہوتی ہے قوم پھر دنیاوی سزا بھی ملتی ہے اخروی سزا سے پہلے حالانکہ یہ خالق چکھنے کے لیے ہے اصل سزا تو آخرت کی ہے وَقَعِيِّن مِّن قَرِيَةٍ آتَتْ عَنْ نَمْرِ رَبِّيَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَقَعِيِّن مِّن کیا گیا حِسَابًا شَدِيدًا ہو وَقَعِيِّن مِّن قَرِيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں آتت عن نمر ربیہا جنہوں نے اپنے حکم کی نافرمانی کی ورسولی ہیں اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی فحاسبناہا تو ہم نے ان کا حساب لیا حساب لیا ان کا آئے آئے اور جب اللہ حساب لیتا ہے کیسا حسابا شدیدا سخت حساب میں نے کیا پڑھ دیا تھا او انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم احفظنا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور ہم نے ان کو عذاب دیا عذابًا نُكْرًا انوکھا عذاب جس کا ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ ایسا عذاب ہوگا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے اٹھا کر کے پٹخ دیا اوپر سے پتھروں کی بارش ایسا عذاب جس کا ان کو کبھی خیال نہیں تھا عجیب عذاب انوکھا عذاب فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو چکھا ان بستیوں نے اپنے معاملے کا وبال وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے معاملے کا انجام تھا نقصان اٹھانا آئے آئے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لئے سخت عذاب یہ تو یہاں ہوا ہے چکھنے کے لئے ادھر بھی تیار ہے سخت عذاب فَاتَّقُوا اللَّهَ تو ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو والذین آمنوا جو الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے ہو تم عقل والو ہو تم ڈرو اپنے مالک کی نافرمانی سے قد انزل اللہ علیکم ذکرہ اللہ نازل کر چکا تمہاری طرف نصیحت کو یہاں معانقہ ہے این اور تین نقطے لگے ہوئے ہیں کہ الذین آمنو کو یا پیچھے جوڑ لو یا آگے پیچھے جوڑیں گا تو مطلب کیا ہوگا ڈرو اللہ سے اے عقل والو کون ہے عقل والے الذین آمنو جو ایمان لائے اور اگر آگے جوڑیں گے تو مطلب کیا نکلے گا ڈرو اللہ سے اے عقل والو الذین آمنو قد انزل اللہ علیکم ذکرا جو لوگ ایمان لائے وہ سنو اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو اتار دیا ہے کون ہے نصیحت رسول یتلو علیکم وہ رسول ہیں یتلو علیکم تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو مبینات جو بالکل واضح ہیں یخرج الذین آمنوا تاکہ نکالیں وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے من الظلمات اندھیریوں سے الی النور روشنی کی جانب ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر ویعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار دنیا میں اندھیریوں سے نکالا آخرت میں اللہ نور میں ان کو لے گیا کہاں ہے نور جنت میں اللہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے قد احسن اللہ له رزقا یقینا اللہ نے ان کے لیے بہترین بنا رکھی ہے روزی اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان ومن الارض مثلہن اور زمینوں میں سے بھی پیدا کیا مثلہن ان کے جیسا ان کے جیسا آسمان کے جیسا آسمان کے جیسا کا کیا مطلب ہے اگر اتنا مطلب ہو کہ جس طرح آسمان اللہ نے مزین کیے آسمان مضبوط بنائے تو پھر زمین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بات کوئی زیادہ نہیں لیکن اگر یہ مراد ہو کہ آسمان اللہ نے سات بنائے تو زمینیں بھی سات بنائیں اور امت نے یہی ترجمہ کیا زیادہ تر نے اکثریت نے جمہور نے تو پھر سات زمینوں سے کیا مراد ہے بعض لوگوں نے موٹی بات کہی کہا کہ سات زمینوں سے مراد سات برِ اعظم لیکن آسمان کی طرح تو یہ سات نہیں ہے آسمان تو اوپر نیچے ہیں پھر فرمایا بعض نے کہ ہر آسمان کے اوپر اس کی زمین تو سات آسمان سات زمین تو آپ کہیں گے آخری آسمان کے اوپر بھی تو زمین نہ اس کے اوپر کرسی والا عرش اس کے نیچے ہر آسمان تو ایک یہ زمین چھ اوپر تو کتنی ہوگی سات اور ایک تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ زمین ایک سیارہ ہے اس طرح اللہ نے سات سیارے اور بنا رکھے ہوں جس کے اندر اللہ کی مخلوق ہو جیسا کہ آگے آ رہا ہے یتنزل الامر بینہن اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ان سب کے بیچ میں لتعلموا اور یہ بات کیوں بتائی تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سات سیارے ہوں اور ایک چوتھا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جتنا اللہ نے بیان کیا اتنا سنو اور دڑ چپ آگے مت اللہ نے کہہ دیا کہ سات ہیں سات ہیں اب اللہ جانتا ہے کیسے ہیں ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے یہ راز بھی حل ہو جائے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہر چیز کو علماً اپنے علم کے اعتبار سے صدق اللہ مولانا العظیم پروردگار غلطیوں کو معاف فرمائے اور جو درست ہے اس کو قبول فرمائے صدق اللہ